بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. قرآن کریم کی تفسیر سورہ توبہ کے ذیل میں آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی تھی. گزشتہ درس میں ہم نے قرآن کریم کا تعارف مختصر طور پہ آیات کریمہ کی زبانی ملاحظہ کیا تھا, جس میں ہمارے سامنے یہ حقیقت اجاگر ہوئی کہ قرآن کریم ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے, اور جو بھی اس سے رہنمائی لے گا وہ جہاں نورانیت سے ایک اپنا تعلق پیدا کرے گا وہاں پہ سفر انسانیت بھی اس کا شروع ہو جائے گا. لہذا خداوند متعال نے انسانیت کی ہدایت اور اس کو کمال تک پہنچانے کے لیے اس کتاب کو نازل فرمایا. ہم جس سورہ کا آغاز کر رہے ہیں وہ سورہ توبہ ہے, جو قرآن کریم کی موجودہ ترتیب کے مطابق نویں سورہ بنتی ہے, نو نمبر سورہ بنتی ہے. اس میں چند نکات ہیں, چونکہ سورہ توبہ کا ایک آپ کے سامنے اجمالی اور مختصر تعارف, اور آج انشاءاللہ برات کا معنی اور اس کے انسانی زندگی پہ اثرات کو انشاءاللہ تعالی ہم محدود پیمانے پہ ملاحظہ کریں گے. سورہ توبہ کے ہمارے پاس متعدد نام وارد ہوئے ہیں, یعنی اس میں چند بحثیں ہیں تعارف کے اعتبار سے, متعدد پہلو رکھتی ہے یہ سورہ, جن میں سے پہلا نقطہ یہی ہے کہ اس سورہ کے متعدد نام ہیں. قرآن کریم میں متعدد صورتوں کے مختلف نام وارد ہوئے ہیں, مثلا سورہ فاتحہ کے کئی نام وارد ہوئے ہیں, سورہ حمد بھی کہتے ہیں, السبع المثانی بھی کہتے ہیں, فاتحہ کے نام سے بھی آپ جانتے ہیں, اور کئی نام ہیں اس کے. تقریباً 14 نام سورہ توبہ کے وارد ہوئے ہیں, 14 نام سورہ توبہ کے وارد ہوئے ہیں. میں یہ تیزی سے آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں, البتہ ہم سب کے تفصیلی معانی کو ممکن ہے کہ ابھی نہ پڑھ سکیں, لیکن ایک تعارف کی حد تک ترجمہ آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا. کیونکہ مشہور نام دو ہی ہیں, پہلا سورہ توبہ ہے اور دوسرا سورہ براءت ہے. توبہ اس کا نام اس وجہ سے پڑ گیا چونکہ کہا جاتا ہے کہ اس میں تقریباً 8 موارد میں, یعنی 8 جگہوں پہ اس سورہ کے اندر توبہ کا تذکرہ ہے. چونکہ کثرت سے توبہ کا تذکرہ وارد ہوا ہے اس وجہ سے اس کو سورہ توبہ کہا جاتا ہے, اور یہ سب سے معروف نام اس کا ہے. دوسرا معنی سورہ براءت ہے, اس کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ اس لیے اسے سورہ براءت کہتے ہیں چونکہ مشرکین و کفار ان سے براءت کرتے ہوئے, بیزاری کرتے ہوئے سورہ کا آغاز ہوا ہے, کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے پہلی آیت جو اس کی ہے, براءتم من اللہ و رسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین, کہ یہاں پہ اللہ اور اس کا رسول وہ براءت کرتا ہے, بری ہے مشرکین سے, کہ جن سے تم نے عہد و پیمان باندھا ہے. یعنی یہ اس سورہ کی پہلی آیت ہمارے پاس ہے, براءت من اللہ و رسولہ للذین عاہدتم من المشرکین. اب اس آیت میں آپ نے دیکھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلانیہ طور پہ بیزاری ہے ان مشرکین سے جن سے مسلمانوں کا معاہدہ ہوا تھا. اللہ سبحانہ وتعالی نے واضح طور پہ مشرکین سے براءت اور بیزاری کا اعلان کیا ہے, اس لیے اسے سورہ براءت کہا جاتا ہے. اس کے جو دیگر نام ہیں, ان دیگر ناموں میں کیونکہ بقیہ 12 نام رہ گئے, سورہ فاضحہ بھی کہا جاتا ہے, اسی طرح سورہ مقشقشہ بھی کہا جاتا ہے, سورۃ البحوث, سورۃ المبعثرہ, سورۃ المبعثرہ, سورۃ المنقرہ, سورۃ المثیرہ, سورۃ الخافرہ, منخریہ, اسی طرح سورۃ المکلمہ یا مشردہ, منکلمہ یا سورۃ المشردہ, سورۃ المدمدمہ اور سورۃ العذاب, ये इसके 14 नाम हैं। हम मुख्तसर तौर पे इनके मानी भी देख लेते हैं। मसलन सूरतुल फातिहा क्यों कहा जाता है। अलबत्ता इस तरफ तवज्जो रहे कि ये नाम जो हम मुतालिया कर रहे हैं ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आइमा अथार अलैहिस्सलाम की जानिब से नहीं आए। अमूमन जो उलूम कुरानिया के ऊपर किताबें लिखी गई हैं उसमें इसके ये 14 नाम हैं। 14 नाम दर हकीकत इस सूरा के अंदर पाए जाने वाली खसूसियात की वजह से पड़ गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही उम्मत के दरमियान मुख्तलिफ खसूसियात की वजह से सूरे बरात वो जानी पहचानी थी। लिहाजा आपने इसमें इस बात को नोट किया कि ये जो हमारे पास 14 नाम आ रहे हैं ये कोई सी हदीस में वारिद नहीं हुए बल्कि इसी सूरा में जो अहम खसूसियात अल्लाह सुबहानहु तआला ने ज़िक्र की हैं उसकी वजह से ये नाम वजूद में आए हैं और अस्हाबे कराम साहबे कराम और ताबईन या उम्मत के दरमियान फैल गए। लेकिन वो खसूसियात हमारे लिए काबले कदर और काबले गौर हैं जिनकी वजह से ये नाम पढ़ें। जैसे ख़ुद सूरह तौबा के इस सूरा का अहम मौजू भी इस तरफ है कि इंसान शिर्क है निफाक है कुफर है इससे बरात करे अपने आप को इससे दूर करे और दायरे ईमान में आ जाए। लिहाजा ये तौबा करके दायरे ईमान में आ जाए। इसी तरह बरात है कि नापसंदीदा चीज़ों से इंसान इज्तनाब करते हुए दूरी इख्तियार करता है इसे बरात से ताबीर किया जाता है कि अभी इसका माना तफसीली तस्करा आपकी खिदमत में किया जाएगा। इसी तरह इस सूरह को सूरह फातिहा भी कहा जाता है। सूरह फातिहा कहने की जो वजह है वो वारिद हुआ क्योंकि फज़ाहा कलिमा अरबी ज़ुबान में है और ये अहले सुन्नत कुतुब में बुखारी के अंदर सईद बिन जुबैर से एक रवायत है उसके अतबार से वारिद हुआ कि ख़ुद इब्न अब्बास से पूछा इन्होंने कि सूरह तौबा, तो इब्न अब्बास ने कहा कि सूरह तौबा सूरह फातिहा है चूँकि इसमें मुनाफिकीन की मज़म्मत वारिद हुई है और मुनाफिकीन को इस सूरह के अंदर खुदावंद मुताल ने शिद्दत के साथ मुखातब किया है कि इंशाल्लाह ताला आगे आएगा कि सबसे ज़्यादा कुरान करीम की इस सूरा के अंदर मुनाफिकीन का तस्करा करके उनके औसाफ और उनकी मजम्मत वारिद की गई है। फज़ाहा कहते हैं एक चीज़ को आश्कार करना, इफ़ज़ाह यानी एक चीज़ को आश्कार करना या किसी को रसुआ करना। चूँकि इस सूरा के ज़रिए से अल्लाह सुबहानहु ताला ने मुनाफिकीन को आश्कार करके उन्हें जलीलो ख़ार किया है रसुआ किया है इस वजह से इस सूरा को सूरह फातिहा कहा जाता है। और फिर इब्न अब्बास ने कई इस आयात को शाहिद के तौर पे भी ज़िक्र किया है कि इन आयात में मुज़म्मत वारिद हुई है मुनाफिकीन के कि इंशाल्लाह ये अभी तफसीली तौर पे नुक्ता हमारे सामने आएगा। अच्छा इसके बाद जो अगला नाम हमारे पास आता है वो इस सूरा का नाम मुकश्किशा है। मुकश्किशा इसका माना होता है कि मरस से इंसान का छुटकारा पाना और सेहत याब हो जाना यानी बीमारी से निजात पाना और सेहत याब हो जाना। चूँकि इंसान निफाक की बीमारी से इस सूरह को पढ़ने से निजात पा लेता है इसलिए इसे सूरह मुकश्किशा कहा जाता है। मुकश्किशा चूँकि इसमें काफ़ और शीन है इसलिए इसके तलफ़ुज़ में थोड़ा सा मुश्किल पैदा होती है। असल लफ्ज़ है मुकश्किशा। मुकश्किशा यानी बीमारी से निजात पैदा करना और इंसान का सेहत याब हो जाना। इन्हीं में से एक और कलिमा है सूरतुल बुहूस भी इसे कहा जाता है और ये भी जनाब अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हो उनसे नकल करदा ये लफ्ज़ है कि चूँकि बुहूस कहते हैं तलाश को, तलाश और तहकीक व जस्तजू को बुहूस से ताबीर किया जाता है। चूँकि इस सूरा के अंदर मुनाफिकीन के औसाफ सिफात को की तहकीक की गई है और उनके मौजू को उभारा गया है इसलिए इसे सूरतुल बुहूस कहते हैं यानी वो سورہ کے جس میں نفاق اور منافقین کی تحقیقات کو ذکر کیا گیا ہے، ان سے متعلق تحقیقی ہدایت کو ذکر کیا گیا ہے. اسی طرح ان میں سے ایک اور نام اس کا ہے سورہ حافرہ. سورہ حافرہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ حفر جو ہے وہ انسان کا ایک چیز کو پوشیدہ کرنا ہے، حفرہ گڑھے کو بھی کہتے ہیں عربی زبان میں، حفرہ جو ہے وہ گڑھے کو بھی کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ منافقین کے لیے یہ کلمہ اس لیے استعمال ہوا کیونکہ حفرہ ایک نچلی اور ایک پست جگہ کو بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ نچلی اور پست جگہ، اسے حفر سے تعبیر کیا جاتا ہے. یا ایک چیز جو کہ پوشیدہ ہے کسی ایک نچلی اور پست جگہ پہ، اس میں جو چیز پائی جاتی ہے اسے آشکار کرنا، اسے حفر سے تعبیر کیا جاتا ہے. سورۃ الحافرہ یعنی منافقین نے اپنے دلوں میں جو چیزیں چھپائی ہوئی تھیں، منافقین نے جن چیزوں کو اپنے دلوں کے اندر پنہا کیا ہوا تھا، وہ قرآن کریم نے آشکار اور ظاہر کر دی، اس لیے اس کو سورۃ الحافرہ کہا جاتا ہے. اسی طرح اسے سورۃ العذاب بھی کہا جاتا ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ کے اندر کفار کے شدید عذاب اور منافقین کے شدید عذاب کا تذکرہ ہے، کہ انشاءاللہ بھی آپ آگے آیات کو دیکھیں گے. اسی طرح اس کو سورہ مدمدمہ بھی کہا جاتا ہے، دمدمہ، جیسا کہ سورۃ الشمس میں بھی یہ کلمہ وارد ہوا ہے کہ فدمدمہ علیہم ربہم، ہلاک کرنا. چونکہ اس سورہ کے اندر کفار اور منافقین کی ہلاکت ابدی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے اور ہلاکت کو ان کی ذکر کیا گیا ہے، اس لیے یعنی مسلمانوں کے ہاتھوں کفار کا ذلیل ہونا اور ہلاک ہونا، اور منافقین کا آشکار ہونا اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے منافقین کا اذیت اٹھانا، یا ان کا جب نفاق آشکار ہو گیا تو مسلمانوں میں وہ ذلیل و خوار ہو گئے، تو دنیا اور آخرت کی بربادی کی بنیاد پر اسے سورۃ المدمدمہ بھی کہا جاتا ہے. اور بھی اس کے کئی الفاظ بقیہ چند رہ جاتے ہیں ہمارے پاس، کہ ابھی ہم اس سے فی الحال کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں تاکہ اپنے بقیہ موضوع کو بھی ہم پڑھ سکیں. مثلا سورۃ المثیرہ بھی اسے کہا جاتا ہے، مبعثرہ بھی کہا جاتا ہے. مثیرہ یعنی بھڑکانا اور آشکار کرنا، اس میں چونکہ منافقین کی چھپی ہوئی خصوصیات اور منافقین کے چھپے ہوئے عزائم اس کو آشکار کیا گیا ہے اور ابھار کے سامنے لایا گیا، اس لیے اسے سورۃ المثیرہ بھی کہا جاتا ہے. اسی طرح سے بعثرہ کہتے ہیں اسرار کو آشکار کر دینا، چونکہ اس میں منافقین کے رازوں کو آشکار سورۃ توبہ میں کیا گیا ہے، اس لیے اس کو سورۃ المبعثرہ بھی کہا جاتا ہے، چونکہ اس میں منافقین کے اسرار کو روشن اور آشکار کیا گیا ہے. اسی طرح سورۃ مخزیہ بھی کہا جاتا ہے، خزیون کہتے ہیں ذلیل و رسوا کرنا، چونکہ اس میں منافقین کو ذلیل و رسوا کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورہ مخزیہ پڑا ہے. تو بقیہ انشاءاللہ تعالی دو تین ہمارے جو معنی رہ گئے اس سے صرف نظر کرتے ہیں. آپ نے ان تمام ناموں میں جو نقطہ مشترک مد نظر رکھا وہ یہی ہے کہ اس میں یا کفار کی رسوائی اور کفار سے مسلمانوں کے اجتناب اور دوری، اس کی بنیاد پر نام پڑا ہے، یا منافقین کے نفاق اور اس نفاق کی مذمت اور ان کے چھپے ہوئے اسرار اور عزائم جو مسلمانوں کے خلاف تھے، اس کے آشکار کرنے کی وجہ سے سورہ کا نام پڑا ہے. یہ تو ہمارے پاس ایک بحث ہو گئی جس کو ہم نے نام دیا کہ اس سورہ کے متعدد نام، تقریباً 14 نام ہیں. اچھا، یہ سورہ کہاں پہ نازل ہوئی؟ اگر ہم اس کا ایک تعارف اس اعتبار سے دیکھیں، کیونکہ نام تو آپ جان گئے کہ اسے سورہ توبہ بھی کہتے ہیں، سورہ برات بھی کہتے ہیں، اور بقیہ آپ نے نام دیکھا سورہ مدمدمہ، یا اسی طریقے سے بقیہ نام آپ نے ملاحظہ کیے. سورہ برات کے حوالے سے تو ہمارے پاس براءت من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم الی المشرکین، یہ جو آپ نے آیت ملاحظہ کی ہے، من المشرکین، عاہدتم من المشرکین، اس کے ضمن میں ابھی ہم دیکھ لیں گے. اب یہاں پہ اگلا ٹاپک، तारुफ के अतबार से, नाम के तारुफ आपके सामने हो गया और नामों की वजह भी बयान हुई और ये भी अर्ज़ हुआ कि ये सहाबे कराम से बाज़ नाम हमारे पास आए हैं और बाज़ नाम मुसलमानों में राइज हो गए किसी न किसी अहम खसूसियत के पेश नज़र। दूसरा टॉपिक, ये सूरह कहाँ नाजिल हुई। रहबर मुअज़्ज़म की एक किताब इस हवाले से छपी है सूरह बरात की तफसीर के नाम से कि अवाइल इनकलाब या शायद इनकलाब से पहले के दौर में, चंद साल पहले इनकलाब इस्लामी के कामयाबी के चंद साल पहले, रहबर मुअज़्ज़म मस्जिद में उन्होंने तफसीर कुरान का दर्स शुरू किया था और सूरह बरात उन्होंने बयान की। उन्होंने अपनी इस किताब के आगाज़ में रवीश तफसीर, जो किताब छप चुकी है, रवीश तफसीर है और इसी तरीके से कि उसको इंशाल्लाह ताला हम गाहे बागाहे किसी न किसी मौरिद में ज़ेर बहस लाएंगे कि कितने अंदाज से तफसीर हो सकती है, तफसीर का माना क्या है। आगाज़ में अभी जिक्र नहीं करते, इंशाल्लाह आगे जाके उसे देखेंगे। ये किताब खुद बड़ी अहमियत की हामिल और बेहतरीन किताब है क्योंकि आलम इस्लाम हर दौर में मरज़ निफाक से बड़े पैमाने पर मुतासर रहा है। इनकलाब इस्लामी से सब इनकलाब इस्लामी की कामयाबी से पहले सबसे ज़्यादा ज़द जो मकतब तशय्य और आलम इस्लाम को लग रही थी वो इन्हीं मुनाफिकीन के हाथों है, हत्ता कि इसमें गुरोह उलमा भी शामिल था और अमामा पोश उलमा ऐसे थे कि जो शाह के सामने झुकते थे और उसकी जो ज़ौजात थीं उनसे वो हाथ बकायदा मिलाया करते थे अमामों के साथ, ऐसे भी दरबारी उलमा थे। इसी तरीके से एक जाल बिछाया हुआ था निफाक का पूरे के पूरे माशरे में ताकि लोग जो हैं वो रस्मी दीन के ऊपर अमल करके अपने आप को दीनदार समझें और उस दीन की तरफ ना आएं कि जिस दीन का तारुफ कुरान और रिवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम के आईने में इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं। तो रहबर मुअज़्ज़म ने फिर उन हालात में इस सूरह की तफसीर का इंतखाब किया और बहुत खूबसूरत और ज़रीफ़ नुकात ज़िक्र किए और ये जो आपकी खिदमत में माना ज़िक्र किए हैं कि रहबर मुअज़्ज़म ने इन 14 में से 10 माना ज़िक्र किए हैं, 4 नहीं ज़िक्र किए, 10 उनकी किताब में माना के साथ दर्ज हैं, यानी ये तरतीब उनके किताब में मौजूद है। अगरचे ये सारे नाम अलमीज़ान या इस तरह की दीगर तफासीर में हमारे सामने मौजूद नहीं है लेकिन उलूम कुरानिया के इनवान से जो किताबें छपती हैं उनमें ये 14 के 14 नाम और उनके मानी वारिद हुए हैं। अगली बहस आती है कि ये सूरह कहाँ पर नाजिल हुई। ये भी एक अहम नुक्ता है और रविश तफसीर के ज़िम्न में ही आता है कि सबब नज़ूल और महल नज़ूल, सबब नज़ूल यानी क्या वजह या क्या वाक़या पेश आया कि ये सूरह नाजिल हुई, इसे कहते हैं सबब नज़ूल। मसलन आयत तत्हीर का सबब नज़ूल हम सबको पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पंजतन पाक जनाब फ़ातिमा सलामुल अलैहा, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम और हसनैन अलैहिमुस्सलाम इनको बकिया पूरे कबीले और ख़ानदान से जुदा तौर पर मुतारिफ़ करा के इनकी इस्मत का ऐलान करना था, इसलिए एक चादर के नीचे जम करके अर्ज़ किया अल्लाह ताला की बारगाह में कि हा उला अहलु बैती, कि ये मेरे अहले बैत है। इसलिए इस वाक़े के बाद ये आयत भी नाजिल हुई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा ख़ानदान दो हिस्सों में तकसीम हो गया, इसलिए एक अहले बैत तहारत कहलाए और एक अहले बैत गैर तहारत कहलाए जिनमें अजवाज भी शामिल हैं, उनके बनी हाशिम के बकिया अनसाब भी शामिल हैं और एक तुलानी ख़ानदान बन जाता है, पूरा कबीला बन जाता है। लेकिन ये हस्तियाँ जुदा हो गई, इसलिए अहले बैत तहारत और अहले बैत अशीरा इसको हमें जुदा करना चाहिए, इसे कहते हैं सबब नज़ूल। अब हमारे पास आगा कोई मुहकम किताब सबब नज़ूल व आयत नज़ूल में नहीं लिखी गई, आमदी की एक किताब मारूफ है शिया सुन्नी कुतुब में, अहले सुन्नत थे ख़ुद वो, उन्होंने एक किताब लिखी और उसमें सबब नज़ूल को ज़िक्र किया, अमूमन वहाँ से ज़िक्र कर दिया जाता है। लेकिन क्या तफसीर पर इसके असरात पड़ते हैं या नहीं, तो एक हद तक पढ़ते हैं, अगर मालूम हो जाए तो बहुत अच्छा है क्योंकि एक है सबब नज़ूल और एक है महल नज़ूल, यानी वो क्या वाक़या बना या वो क्या हादसा रूनमा हुआ कि ये सूरा या ये आयत नाजिल हुई। इसलिए आयत का भी सबब नज़ूल जिसे आप शान नज़ूल भी कहते हैं, और सूरा का भी सबब नज़ूल हो सकता है और आयत का भी सबब नज़ूल हो सकता है। लेकिन हम तक आयत पहुँचा या नहीं, मोतबर आसानी से तो हमारे तक सवाए चंद के नहीं पहुँचा। मसलन गदीर खुम में जो ऐलान विलायत हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन कुन तुम मौला फहादा अली मौला, हमारे यहाँ काफ़ी में सही सनद रवायत है या कुतुब अरबा में सही सनद रवायत है, इस आयत का सबब नज़ूल या शान नज़ूल मौजूद है। ख़ुद ये बहस है शान नज़ूल या सबब नज़ूल एक है या नहीं, कि अभी हम इसमें वारिद नहीं हो रहे। लेकिन अभी हम जो सवाल उठा रहे हैं वो सबब या शान नज़ूल का नहीं है, वो है महल नज़ूल, क्योंकि महल नज़ूल का एक गहरा असर पड़ जाता है आयात की तफसीर में। सबब नज़ूल पता लग जाए बहुत खूब, वाइल्ला हिदायत है, कोई भी सबब ईजाद हो सकता है कि एक सूरा या एक आयत नाजिल हो जाए, लेकिन बिल आखिर आयत का हदफ हमें पता है कि क्या है, सूरा का हदफ हमें पता क्या है, वह इंसान की रहनुमाई, इंसानी माशरों की रहनुमाई, इंसानी समाज की रहनुमाई। लेकिन इस जगह पर महल नज़ूल से कैसे असरात मुरतब होते हैं कि इसको इंशाल्लाह हम उलमाए आलम की मुख्तलिफ आरा की रोशनी में किसी और वक्त मुतालिया करेंगे। मुख्तसर करके सिर्फ इशारतन ज़िक्र किया जाए, जो मक्की सूरतें हैं उनमें बुनियादी इतकादात का ज़्यादा तस्करा है, बिलखसूस क़ियामत का बहुत तस्करा है, तौहीद का तस्करा है, नबूवत का तस्करा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब तक फ़िक्री असास किसी माशरे की महकम नहीं होती उसके अंदर कोई बुनियादी तब्दीली नहीं आ सकती। यानी जो माशरा अपने बातिन में तौहीद से ही आरास्ता नहीं है, क़यामत से ही वो एतिकाद क़यामत का एतिकाद ही सही तौर पे नहीं रखता, वो माशरा कभी भी बड़ी तब्दीली अपने अंदर पैदा नहीं कर सकता। इसलिए अंबिया अलैहिस्सलाम की तबलीग का जो रविश और अंदाज़ था वो एतिकादाती मबाहिस के ज़रिए से दीन की तरवीज था। अलबत्ता इतिकादी मबाहिस से यह मुराद नहीं है कि तौहीद की हम बड़ी अमीक फ़लसफियाना बहस शुरू कर दें, मुराद यह कि माशरे को अल्लाह से मरबूत करना या माशरे को क़यामत से मरबूत करना, ताल्लुक़ पैदा करना, ये हमारे पास नुक्ता उभर आता है कि माशरे के अंदर इतकादात से आगाज़ किया जाए ना फ़िकी अहकाम से। क्योंकि फ़िकी अहकाम से आप देखेंगे कोई नबी, आप कुरान करीम की आयात पढ़ें, किसी नबी की तबलीग अपनी कौम में फ़िकी अहकाम से आगाज़ आपको दिखाई नहीं देगा। इतकादाती मबाहिस में बाज़ अहकाम हलाल हराम के ज़िक्र हैं, जैसे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम उनके बारे में सूरह मसलन हूद में वाज़े आया, वा इला मदयन अखाहुम शुएबा قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره। उन्होंने कहा ये मेरी कौम क्या तुम्हें हो गया, तुम अल्लाह को छोड़ के किसी और माबूद को बनाए हुए हो। अब ये तौहीदी इतकादी पहलू ज़िक्र कर के कौम में फिर ज़िक्र किया, वला तंकुसु अल-मिकयाल वल-मीज़ाना, मत नाप तौल में कमी करो। क्योंकि अगर अकायदी और आइडियालॉजी और नज़रियाती मबाहिस में कमज़ोरी आ जाए तो फिर इताअत इलाही कुर्रे अर्ज़ के ऊपर सही तरह जन्म नहीं ले सकती। इसलिए वो शरीयत की चंद चीज़ों को इख्तियार करके बकिया सारी शरीयत को किनारा कशी उससे करके इंसान बैठ जाएगा। ऐसा आपने इस जगह पे मुलाहिज़ा किया कि अब मक्की सूरतों की खसूसियत वो इतकादी पहलू है, मदनी सूरतों की खसूसियत चूँकि हुकूमत कायम हो चुकी है, इस्लामी माशरा कायम हो चुका है, लिहाजा तफसीली अहकाम हैं, अकायद के भी बड़े ज़रीफ नुकात हैं, फ़िकी अहकाम बड़े तोलानी ज़िक्र किए गए हैं। लेकिन मक्की सूरतों में आप देखें ज़्यादातर अंबिया अलैहिस्सलाम के जो वाक़ियात हैं वो मक्की सूरतों में आए हैं, लेकिन मदनी सूरतों का जैसे सूरह बकरा है, सूरह आल इमरान, सूरह निसा, ये सारी मदनी सूरतें हैं। सूरह तौबा का शुमार किस में होता है? सूरह तौबा जिस जगह नाजिल हुई महल नुज़ूल इसका है मदीना मुनव्वरा, यानी ये मदनी सूरा है। अलबत्ता मक्का और मक्की और मदनी मक्का और मदीना शहर से नहीं ताल्लुक़ रखता, यानी मेयार ये नहीं है कि जो मक्का में सूरतें नाजिल हुई मक्की हैं और जो मदीना में सूरतें नाजिल हुई वो मदनी हैं, ऐसा नहीं है। मुमकिन है कि एक सूरा मक्का में नाजिल हो लेकिन मदनी हो, لہذا معیار کیا ہے؟ شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب المدرسہ القرآنیہ میں اس کو ذکر کیا ہے کہ اصل اس میں معیار ہے ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت ہوئی، ہجرت سے پہلے والی آیات یا صورتوں کو کہتے ہیں کہ یہ مکی صورتیں یا مکی آیت ہے، یہ دونوں لفظ چلتے ہیں، کیونکہ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ مکی سورہ ہے یا نہیں یہ، اور یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ آیات بھی اس کی ساری مکی ہیں یا نہیں. اور جو ہجرت کے بعد صورتیں نازل ہوئی ہیں انہیں کہتے ہیں مدنی صورتیں. اب ایسا ہو سکتا ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیات جب نازل ہوتی تو خود صورتوں کے ضمن میں رکھواتے تھے، ان آیات کو خود صورتوں کے ذیل میں رکھوایا کرتے تھے، لہذا کئی ایسی آیات ہیں کہ سورہ مکی ہے لیکن آیت مدنی ہے. اور ایسا بھی کئی ہمارے پاس آیات کا تذکرہ نظر آتا ہے کہ سورہ جو ہے وہ مدنی ہے لیکن آیت مکی ہے. یہاں پر اگر ہم آئیں تو ادھر ہمارے پاس یہ بات واضح ہے، اس میں کسی شیعہ سنی کو اختلاف نہیں ہے کہ یہ سورہ کے اعتبار سے مدنی ہے. اچھا سوال ابھرے گا، کیا اس کی تمام آیات وہ بھی مدنی ہیں یا بعض آیات مکی ہیں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سورہ مکی ہو آیات اس میں بعض مدنی ہوں، یا سورہ مدنی ہو بعض آیات مکی ہوں. تو اس بارے میں اکثر بیشتر علماء شیعہ سنی دونوں متفق ہیں، اکثر بیشتر بالخصوص شیعہ علماء تو سارے متفق ہیں کہ سورہ توبہ کی تمام آیات وہ بھی مدنی ہیں، کوئی آیت مکی نہیں ہے. اہل سنت نے بخاری میں بعض روایات وارد ہوئی ہیں یا اس طرح سے ان کی کتب میں، ان کی اساس میں دو آیتوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ دو آیتیں مکی ہیں، بقیہ ساری مدنی ہیں. اور وہ دو آیتیں جن کے مکی ہونے کا اہل سنت ادعا کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے نعوذ باللہ کفر کو ثابت کرتے ہیں. کہ ابھی انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے سامنے تذکرہ طولانی طور پر آئے گا تو اس میں دیکھیں گے، لیکن رہبر معظم نے بھی اپنی اس کتاب میں اسی رائے کو اختیار کیا کہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام وہ شروع سے ہی مسلمان تھے، مومن تھے، ناصر رسول تھے، مدافع رسول تھے، اور انہی کی اساس کے اوپر آغاز نبوت میں دین پھیلا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشرے کے اندر فرصت اور قوت طاقت اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے جناب ابو طالب علیہ السلام کے ذریعے سے عنایت فرمائی. لہذا یہ بات کہنا کہ یہ دو آیتیں مکی ہیں اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی نعوذ باللہ کفر پہ دلالت کرتی ہیں تو یہ بات قابل قبول نہیں ہے. یہ ہمارے پاس بات آ گئی. معروف یہ کہ قرآن کریم کی 114 سورتیں ہیں، مان لیں ہم اگر اس بات کو، کیونکہ مختلف اقوال ہیں، 112 ہیں، 110 ہیں، 114 ہیں، ممکن ہے کہ زیادہ کبھی ادعا ہو. اگر ہم 114 صورتیں بالفرض اس قول کو مانتے ہیں جو شیعہ سنی دونوں طبقات میں معروف ہے، اس کے اعتبار سے سورہ توبہ 113 نمبر سورہ بنتی ہے. اس کے بعد صرف ایک سورہ نازل ہوئی اور وہ سورۃ النصر ہے، کہا جاتا ہے ظاہراً کہ ممکن ہے کہ اس حوالے سے، کیونکہ آخری آیت تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کہ جو غدیر خم کے موقع پہ آئی ہے، یا ممکن ہے اس کے بعد بھی کوئی آیت آئی ہو، اختلاف اپنے طور پہ موجود ہے، کیونکہ بہت قوی اسانید سے شیعہ سنی کتب میں یہ مباحث نہیں آئے، بلکہ ایک سلسلہ قراء کے ذریعے سے اور اقوال جمع اقوال کے ذریعے سے جو ہمارے پاس علمی مواد آیا اس میں اس طرح سے تذکرہ ہے. لہذا 113 نمبر سورہ، یہ بات تو متفق ہے شیعہ سنی میں کہ آخری سوروں میں سے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورہ نازل جب ہوئی تھی تو آغاز کی آیات ہیں کہ جس میں 8 ہجری کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا اور حج ترک کر کے تشریف لے آئے تو مشرکین اور مسلمانوں نے مل کے وہاں پہ مراسم میں عمرہ اور حج ادا کی. 8 ہجری کو جب مکہ فتح ہو گیا تو مشرکین پہ پابندی نہیں لگائی گئی. 9 ہجری کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کرنے نہیں گئے، بقیہ مسلمان گئے کیونکہ مشرکین کے ہمراہ حج تھا. 9 ہجری کو آیات یہ نازل ہوئیں اور ان آیات میں یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہو گیا کہ اب بیت اللہ مکہ پورا شہر اور بیت اللہ یہ مشرکین سے پاک کر دیا جائے. اس سال کے بعد مشرکین کو نہ حج کی اجازت ہے نہ ادھر قدم رکھنے کی اجازت ہے. ابھی انشاءاللہ تعالی ہم تفصیل میں وارد ہوں گے تو آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ یہ نقطہ آئے گا. اور امیر المومنین علیہ السلام نے یہ آیات پہنچائیں. پہلے حضرت ابو بکر یہ آیات لے کے گئے, آدھے راستے میں انہیں روکا گیا اور امیر المومنین علیہ السلام نے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعیت میں اس کو لے گئے اور وہاں پہ یہ سنایا. اور جب یہ تمام حاجیوں کے درمیان سنایا تو مشرکین مکہ نے خوب سب و شتم اور لان تان کی, اور امیر المومنین علیہ السلام نے پوری شجاعت اور جوان مردی کے ساتھ اس فرمان الہی کو وہاں پہ نشر کیا. اور جو فرصت دی گئی مشرکین کو کہ تمہارے پاس اتنی مدت فرصت ہے, اس کے بعد تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ. لہذا یہ بات مسلم ہے کہ 9 ہجری کو, کیونکہ 10 ہجری کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہے, 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا, 9 ہجری کو یہ سورہ کا آغاز کی آیات نازل ہوئیں, اور اسی میں غزوہ حنین کی بھی آیات ہیں. کیونکہ غزوہ حنین فتح مکہ سے جب واپس آ رہے تھے تو انشاءاللہ اب یہ جب آیات میں آئے گا تو تب پس منظر ذکر کیا جائے گا. غزوہ حنین آخری غزوہ بنتا ہے غزوہ تبوک کے بعد. غزوہ تبوک ویسے آخری ہے, اس سے پہلے غزوہ حنین ہوا, یعنی سیکنڈ لاسٹ غزوہ حنین ہے اور لاسٹ غزوہ تبوک ہے. تو آغاز کی آیات وہ غزوہ حنین سے متعلق, اور امیر المومنین علیہ السلام نے جو مشرکین کے داخلے کو جو ممنوع قرار دیا اللہ تعالیٰ نے, اس سے متعلق آیات کو سنانا ہے. اس لیے یہ بات واضح ہے کہ یہ 9 ہجری کو آیت سورہ نازل ہوئی. البتہ اس سورہ کی تکمیل جو ہے وہ غزوہ تبوک کے بعد ہوئی, کیونکہ غزوہ تبوک کا سلسلہ شروع ہوا, اور یہ سورہ زیادہ تر مشتمل بھی منافقین کے تذکرے پر ہے کہ ابھی ہم کیا تقسیم بندی بنتی ہے اس کو دیکھتے ہیں. بس اس سے ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ یہ سورہ آخری سورتوں میں سے ہے, اس کے بعد کوئی سورہ اگر یا تو نازل نہیں ہوئی, یا ہوئی تو ایک سورہ نازل ہوئی ہے, اور کہا جاتا ہے کہ وہ سورۃ النصر ہے. ممکن ہے کہ کوئی دوسری سورہ بھی سامنے آئے. البتہ یہ پرانے حافظے کی اساس پہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا ہے, یہ اس لیے یہ تحقیقی طور پہ دیکھنا ہوگا کہ آخری سورہ کو کس کو آخری سورہ قرار دیا جاتا ہے. محل نزول آپ نے دیکھا, ترتیب نزول بھی آپ نے دیکھا کہ یہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 113 نمبر سورہ بنتی ہے. 113 نمبر سورہ بننے میں ایک بہت اہم نقطہ بھی پوشیدہ ہے. اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ہجری کو حکومت قائم کی, معاشرے کا آغاز کیا, یقیناً مسائل امت کے اندر زیادہ ہوں گے, معاشرے میں بہت ساری قباحتیں جنہیں دور کرنا ہے, بہت سارے اسلامی قوانین کا اجرا کرنا ہے, بہت ساری چیزوں کو ابھی عادی بنانا ہے مسلمانوں کو. اس لیے مسجد قباء بنائی گئی, بھائی چارہ قائم کیا گیا, شراب نوشی حرام قرار دی گئی, نماز باجماعت اور اذان کا باقاعدہ آغاز کیا گیا, ساری یہ چیزیں ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت ہو رہی ہے. جب آغاز حکومت کا تھا تب تو ہمیں سمجھ آتی ہے کیا کیا مسائل تھے, لیکن یہاں پہ ہر انسان چاہے گا جب رحلت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے تب معاشرہ کہاں پہنچا ہوا تھا, تب معاشرے میں کیا عادتیں اور رسومات رائج تھے, کیا سوچتا تھا وہ معاشرہ, کیا اس معاشرے کا قدکار تھا, یعنی معاشرے میں لوگوں کا رہن سہن ہے, لوگوں کے اندر قانون اسلامی کا اجرا ہے, کتنی رعایت وہ دین کی کرتے تھے, تو کس سطح تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو پہنچا دیا جب اس دنیا سے رحلت ہو رہی ہے. اگر اس بات کو کسی نے سمجھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت فرما رہے ہیں تو اس وقت عرب معاشرے کی کیا حالت تھی, تاریخی کتب سے اور احادیث سے تو کچھ اندازہ ہوتا ہے, قرآن سے ہم سمجھنا چاہتے ہیں کون سی سورہ کا مطالعہ کریں. ہمارے پاس فقط ایک ہی سورہ رہ جاتی ہے مکمل سورہ اول سے, آیت نہیں, آیت تو آپ کہیں لا سکتے ہیں, ممکن ہے سورہ مائدہ کی کوئی آیت لے آئیں, ممکن ہے کہ کوئی اور آپ آیت لے آئیں. اگر آپ تفصیلی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت جو امت اسلامیہ اور عرب دنیا پہ جو اسلامی حکومت قائم تھی اور اس حکومت کے اندر کے مسائل معاشرے کے مسائل، اس کو کوئی جاننا چاہتا ہے اسے سورۃ توبہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور سورہ اس کے بعد نازل نہیں ہوئی. لہذا اس سورہ نے بتایا کہ مدینہ کے اندر کیسے کیسے افراد آباد ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے قریب کیسے لوگ آباد ہیں، کیا ان کے اوصاف ہیں، کس طرح سے وہ لوگ سوچتے تھے. مومنین بھی ہیں، منافقین بھی ہیں، کفار اور مشرکین بھی ہیں، ایک ہی حکومت اور ایک ہی سلطنت کے اندر ہے. کیا موقف ان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کو دیا اور ہدایت فرمائی ہے. لہذا یہ نکات ہمارے سامنے اس سورہ کی وجہ سے آ جاتے ہیں، کیونکہ آخری سورتوں میں سے یہ ہے. اچھا، تعداد کتنی ہے اس سورہ کی، آیات کی تعداد؟ آیات سورہ جو ہیں، تعداد جو آیات کی ہے وہ 129 آیات ہیں. بسم اللہ اس میں شامل نہیں ہے، واحد سورہ قرآن کریم کی کہ جس میں بسم اللہ آغاز میں نہیں ہے. ادھر یہ سوال ابھر جاتا ہے کہ اس کے آغاز میں کیوں بسم اللہ نہیں ہے. اس کے حوالے سے ہمارے پاس دو جواب ہیں، یہ تھوڑا دقت طلب ہے کہ دو جواب ہمارے پاس اس حوالے سے ہیں، کیونکہ آیات 129 ہیں. معروف کیا ہے ہر قرآن کریم کی، کیا ہونی چاہیے؟ سورہ کے آغاز میں بسم اللہ ہونی چاہیے. اس طرف توجہ رہنی چاہیے کہ کلمہ سورہ، جس کی جمع سور آتی ہے، سین واو رے، سور. سورہ کہتے ہیں قلعے کی اونچی دیواروں کو، ایسی قلعے کی دیواریں کہ نہ اجازت کے بغیر اندر سے کوئی باہر جا سکے اور نہ باہر سے کوئی اجنبی اندر آ سکے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بعض اوقات پوری سورہ بھی نازل ہوتی تھی اور بعض اوقات آیات نازل ہوا کرتی تھیں، اور یہ آیات جو ہیں تدریجاً نازل ہوتی تھیں. اس بارے میں بھی علماء میں دو موقف ہیں. ایک دفعہ یہ ہے کہ قرآن پورا کا پورا یک بارگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گیا، اور اس کے بعد دوسرا نزول ہے جو مختلف مواقع اور حوادث کی صورت میں آیات نازل ہوتی تھی. مثلا کوئی واقعہ سبب بنتا، اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آیات نازل ہو جاتی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا کہ آپ یہ آیات پڑھ دیں. اور اسی وجہ سے بعض نے سورہ قیامت میں جو آیت وارد ہوئی ہے، لا تحرک لسانک لتعجل بہ، کہ آپ اپنی زبان کو مت حرکت دیں جلد بازی کی وجہ سے، کہ آپ جلدی دکھائیں اس میں، صحیح پڑھنے میں آپ جلدی نہ دکھائیں. ان علینا جمعہ وبیانہ وقرآنہ، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے جمع بھی کریں اور اس کی قراءت بھی کریں. فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، اور جب ہم اس کی قراءت کریں تو آپ اس قراءت کی اتباع کریں. ثم ان علینا بیانہ، پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے بیان کریں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے جمع قرآن کی خود ذمہ داری لی، اور شیعہ مفسرین تحقیقات کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد قرآن جمع نہیں ہوا، وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمع ہو گیا تھا، اور جمع ہو کے اس کے نسخے مختلف صحابہ کرام کے پاس تھے، امام علی علیہ السلام کے پاس بھی تھے. لہذا امام علی علیہ السلام کے پاس جو نسخہ قرآن تھا اس کی فقط یہ خوبی تھی کہ اس کی حاشیہ گزاری ہوئی ہوئی تھی، شان نزول، محل نزول یا تفسیری نکات امیر المومنین علیہ السلام کے درس تھے. والا قرآن جمع ہو کے پڑھا بھی جاتا تھا، کیونکہ ان علینا جمعہ قرآن فاذا قرأناہ، جب ہم اس قرآن کو قرات کریں، خود قرآن کہہ رہے ہیں فاذا قرأناہ، جب ہم اسے قرآن کے فتبع قرآن، تو آپ بھی اس قرآت کی اتباع کریں. بس قرآن جم بھی تھا اور قرآت بھی کیا جاتا تھا. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب آیات نازل ہوتی تو خود سورہ کا تعین فرماتے اور فرماتے تھے کہ اس آیت کو فلاں سورہ میں فلاں آیت کے بعد رکھو، اور جب وہ تکمیل پا جاتی تو اس کا نام سورہ پڑ جاتا. سورہ یعنی اب ایسی چار دیواری اس کے گرد آ گئی ہے کہ اس چار دیواری کے اندر سے نہ کوئی باہر جا سکتی ہے چیز اور نہ کوئی اندر آ سکتی ہے. اس لیے کلمہ سورہ سے ہی شیعہ محققین نے اس بات کی پر دلیل قائم کیا کہ قرآن کریم میں لفظی تحریف نہیں ہو سکتی، پہلا تو وہ سورہ نہ، وہ پھر تو چار دیواری کے دائرے میں نہ ہوا. جیسے ایک چیز ہے، آپ اس کی شیپ بناتے ہیں، شیپ بنانے کے بعد جب اندر ساری چیزیں منظم کر لیتے ہیں تو بیرونی طور پہ اس کے ایسا کور چڑھاتے ہیں کہ اب نہ اندر سے کوئی چیز باہر جائے اور نہ باہر سے کوئی چیز اندر، اسے کہتے ہیں سورہ. اچھا، اب یہ جب ایک ہمارے پاس کلام الہی سورہ کے عنوان سے منظم ہو کے ایک سطح کے اوپر آ گیا، تو اس جگہ پر اب اس کے مختلف نام پڑ گئے اس کو، یعنی یہ کون سی سورہ ہے. یعنی آپ جیسے بلاک ایک بناتے ہیں یا گھر ایک سیٹ اپ بناتے ہیں، ایک سیٹ اپ بنا کے اسے آپ نے بند کر دیا، اس کا نام اے رکھ دیا، پھر اگلا بناتے ہیں اس کا نام بی رکھ دیا، اس کے بعد سی. اسی طرح سورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کی ترتیب فرماتے، خاص ترتیب میں ڈھل کے جب وہ پوری چار دیواری میں پرو دیتے اسے تو اس کا نام سورہ رکھ دیتے، اور سورہ کا نام بھی خود ارشاد فرمایا کرتے تھے، البتہ دیگر خصوصیات کی وجہ سے بھی نام اس کے پڑ گئے. تو سورہ توبہ بھی اسی طرح ہے. لہذا جو بھی سورہ ہے، جیسے آپ گھر جب بناتے ہیں اور اس کے گرد چار دیواری بنا دیتے ہیں، آغاز میں لکھ دیتے ہیں بسم اللہ. اب وارد ہونا ہے تو دیکھو بسم اللہ پڑھ کے وارد ہونا ہے، اور اس گھر سے اگر فائدہ اٹھانا ہے تو ادھر کی تمام نعمات کے مطابق اس بسم اللہ کا جائزہ لینا ہے. لہذا قرآن کریم کی تمام سورتوں کے آغاز میں بسم اللہ ہے، آغاز ہے، کیونکہ اس سورہ کا جو آغاز ہے، اس سورہ کی ہدایت ہے، اس سورہ کو تحریف سے اللہ کا پاک رکھنا ہے، اس سورہ اور اس سورہ کی آیات کی جم آوری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہے، رحمانیت و رحیمیت کی وجہ سے ہے. لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے آغاز میں قرار دیا گیا ہے، ہر سورہ کے آغاز میں. اور علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہر سورہ کے اندر بسم اللہ کا معنی تکرار نہیں ہے. مثلا الحمد میں تکرار ہے، سورہ بقرہ میں تکرار ہے، کیونکہ دونوں میں بسم اللہ آ رہی نہیں. بسم اللہ، ہر بسم اللہ کا معنی اسی سورہ کے مطابق ہے، ہر بسم اللہ کا معنی اسی سورہ کے مطابق ہے. جیسا کہ ہر شخص ہے اپنے علاقے کے مطابق اس کی زبان اور بودوباش ہوتی ہے، ہر شخص اپنے علاقائی اور مقامی جگہوں کے مطابق بودوباش رکھتا ہے، اسی طریقے سے ہر سورہ کے مطابق اس کے بسم اللہ اور رحمانیت اور رحیمیت اور اسم الہی یا اسم جلالہ اور بقیہ جو اس کی تفصیلات ہیں، بہرحال وہ اس کے مطابق ہیں. اچھا، یہاں سوال پیدا ہو گیا، سورہ توبہ کی ہے نہیں ہے آغاز میں بسم اللہ، اس کے آغاز میں پھر کیوں نہیں ہے؟ ادھر دو ہمارے پاس قول بنتے ہیں. ایک قول ہے جو اہل سنت کتب سے آیا ہے، لیکن مجمع البیان میں اسے ذکر کیا گیا ہے. مجمع البیان مرحوم طبرسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، چھٹی صدی ہجری کے معروف ترین شیعہ مفسر گزرے ہیں، اور بڑی خوبصورت اور علمی کتاب ہے کہ اہل سنت بھی اس سے بے نیاز نہیں ہے، وہ بھی اپنے کورسز میں اس کتاب کو ضرور پڑھواتے ہیں، کیونکہ چھٹی صدی ہجری میں اہل سنت کا کوئی معروف یا غیر معروف بھی مفسر نہیں ہے. لہذا اس دور کی تفسیر کو حاصل کرنے کے لیے وہ مجموع بیان کی طرف رجوع کرتے ہیں. مرحوم طبرسی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے یہ کتاب، اور علماء میں رائج ہے کہ اس کو تدریس کرتے ہیں، ضخیم کتاب ہے لیکن پھر بھی تدریس کرتے ہیں. جیسے علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اساتذہ کے کئی واقعات سنے، اول سے آخر تک مجموع البیان کو پڑھا، کیونکہ کہا جاتا ہے مجموع البیان کے بغیر تفسیر کی دنیا میں وارد نہیں ہونا چاہیے. یہ علماء میں بہرحال عالمانہ انداز میں اگر دیکھیں، یعنی عالمانہ سطح کے اوپر جو قرآن سے ہدایت لینی ہے اس کا ایک طریقہ عوامی، کیونکہ عوام الناس کے لیے قرآن کریم ہدایت ہے، سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن ہر کوئی اپنی سطح کی ایک ہدایت اس سے اخذ کرتا ہے. تو مجمع البیان میں امام علی علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک روایت نقل ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اب مجمع البیان میں سند نہیں ہے، چونکہ مجمع البیان میں صحابہ کرام و تابعین جو اہل سنت میں بھی معروف صحابہ ہیں تفسیر کے میدان میں، جیسے ابی بن کعب ہیں، جناب عبداللہ بن مسعود ہیں، جناب عبداللہ بن عباس ہیں، سعید بن جبیر ہیں، اس طرح کی بڑی شخصیات، یا اس کے بعد تابعین ہیں جیسے قتادہ ہیں، یا اس طرح کے دیگر نام ہیں، حسن بصری ہیں، ان سب کے اقوال مجموع البیان میں وہ لے کے آئے ہیں مرحوم طبرسی. लिहाजा उलमा वहाँ से सिर्फ माना अखज़ करते हैं, लेकिन अब तहकीक के साथ माना अखज़ किए जाते हैं, सिर्फ नकल कौल पर नहीं। वाइल्ला हमारे बुज़ुर्ग उलमा ने मजमूअल बयान में जो आया उसको फिर अपनी तफसीर की कुतुब में दर्ज किया, जैसा कि हमारे पास तफसीर व कंज़ुद्दक़ाइक़, कंज़ुद्दक़ाइक़ व बहरुल ग़राइब मारूफ किताब है कुमी मशहदी की, मोहम्मद बिन मोहम्मद रज़ा मशहदी रहमतुल्लाह अलैह, 1125 हिजरी में अलावा मलेसी के दौर के हैं, अलावा मलेसी रहमतुल्लाह अलैह के दौर के हैं, और इन्होंने वही रवायत तफसीर लिखी है अहादीस की रोशनी में। तो उन्होंने भी मजमूल बयान से इस कौल को नकल किया। वो कौल क्या है? बस दो एहतमाल है शिया सुन्नी दोनों की निगाह में, और इसको मजमूल बयान में महफूज हो गया। मजमूल बयान में कहाँ से आया? शिया कुतुब से तो नहीं आए, क्योंकि अगर शिया अहादीस से आया होता तो यकीनन अहादीस तशय्यों में ये हदीस किसी न किसी तौर पे पाई गई होती। इसलिए मजमूल बयान छठी सदी हिजरी की किताब है, लेकिन इसके बावजूद उस दौर में बहुत बड़े बड़े रवाई और हदीसी कुतुब के मौसूए और ज़खायर आ चुके थे, लेकिन उन सब में ये रवायत मौजूद नहीं है। बहरहाल रवायत को आप मुलाहिज़ा करें। मजमूअल बयान में तबरसी, मरहूम तबरसी नकल करते हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, लम यंज़िल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला रअस सूरत बराअ, सूरत बराअत के आगाज़ में बिस्मिल्लाह नाजिल नहीं हुई। लेन बिस्मिल्लाह लिल अमान व रहमत, क्योंकि बिस्मिल्लाह का मज़मून वो अमान और रहमत है। व नज़लत बराअतुल दफ़अल अमान बिस्सैफ, जबकि सूरत बराअत जब नाजिल हुई है वो तो तलवार के ज़रिए से अमान को दूर करना है, यानी क़िताल के ऊपर है, जंग के ऊपर मुश्तमिल है। तो जंग जो है ये मुशरिकीन के ऊपर अल्लाह ताला का कहर और अज़ाब है, जबकि बिस्मिल्लाह जो है वो अमान और रहमत है, लिहाजा ये दोनों जम नहीं हो सकते। बहुत सारे हमारे उलमा इसको ज़िक्र करते हैं, लेकिन हौज़े इल्मिया के जो मौजूदा असातीज़ हैं उन्होंने इसको तनकीद की निगाह से देखा। सनदी तौर पे तो ज़ईफ़ है, साबित नहीं है। नंबर दो, ये इमाम अली अलैहिस्सलाम का फरमान हमारे यहाँ कुतुब अहादीस में, जो उस दौर की कुतुब है, उसमें किसी जगह पर भी मौजूद नहीं है। इसको तफसीर साफ़ी में मुल्ला मोहसिन फैज़ काशानी ने लिखा, वो भी इन्हीं कुमी मशहदी के दौर के हैं, और कुमी मशहदी ने कंज़ुद्दक़ाइक़ में लिखा। ज़ाहिरन बिहारुल अनवार में भी अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो इस हिस्से को लेके, इस रवायत को लेके नहीं आए, यानी उन्होंने भी इस रवायत के ऊपर ज़ाहिरन एतमाद नहीं किया। अच्छा, इसमें दूसरी हमारे पास नक़द ये बनती है, कुरान की मुतअद्दिद सूरतें हैं कि जिनमें आगाज़ ही थोड़े सख्त अंदाज का है और मुशरिकीन से एक जदाल का अंदाज़ उसमें इख्तियार किया गया, लेकिन उनके आगाज़ में आप देखते हैं कि सूरह के आगाज़ में मौजूद है बिस्मिल्लाह। तो इस वजह से भी बाज़ उलमा ने ज़िक्र किया कि यह बात ज़ाहिरन दुरुस्त हमारे सामने महसूस नहीं होती। खुलासे कलाम, एक कौल था हमारे पास, दूसरा कौल क्या है? दूसरा कौल हमारे पास है, और इस कौल के ऊपर तफसीर अय्याशी में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से रवायत है। ये रवायत हमारी कुतुब में देखें कि कदीमी कुतुब में मौजूद है, क्योंकि तफसीर अय्याशी ख़ुद बहुत बुज़ुर्ग शख्सियत मकतब तशय्यों की गुज़रे हैं, और मकतब तशय्यों में गैबत सुग़रा के आगाज़ में, गैबत कुबरा के आगाज़ में ये शख्सियत गुजरी है। इन्होंने एक तफसीर लिखी, सुन्नी से शिया हुए थे, अमीर और मालदार शख्सियत थे, अपने सारे के सारे अमवाल को जनाब अय्याशी ने अपने तहकीकात में लगा दिया, यानी दीन की नशर व इशात और दीन के बयान के ऊपर उन्होंने खर्च किया। तफसीर अय्याशी का जो पूरा, ख़ुद अय्याशी का नाम मोहम्मद बिन मसूद अय्याशी है, और 320 हिजरी में इनकी वफ़ात है, 320 हिजरी में वफ़ात है, यानी गैबत सुग़रा का दौर इन्होंने काटा है, गैबत कुबरा शुरू होने से पहले इनकी 9 साल पहले वफ़ात हो गई, यानी इससे अंदाज़ा लगाएं कि किस दौर के हैं। और अहले सुन्नत से तहकीकात करके शिया हुए, और बड़े मोहकम शिया हुए, और फिर इन्होंने चूँकि मालदार थे और सारा माल दीन की नशरो इशाद और दरसो तदरीस में इन्होंने लगा दिया, लिहाजा इनके घर में हर वक्त उलमा व फुज़ला का रश लगा रहता था। लेकिन इनके आसार में सिर्फ तफसीर अय्याशी पहुँची। तफसीर अय्याशी की भी सूरत इस तरीके से थी कि तफसीर अय्याशी बड़ी ज़खीम किताब उन्होंने आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम से जो मोतबर अहादीस पहुँची और उन मोतबर अहादीस में आयात करीमा की जो तफसीर पाई जाती थी सनदों समेत वो अहादीस उन्होंने जम कर ली जो उनकी निगाह में मोतबर थी। लेकिन देखा कि ये तो कई जल्दी बन चुकी है और इसको उठाना मुश्किल है, तो उन्होंने फिर तफसीर अय्याशी का एक मुख्तसर नुस्खा लिखा जिसमें पूरी सनद हटा दी और सनद के इख्तिताम पे इमाम मासूम या जो रावी इमाम मासूम से नकल कर रहे हैं फ़कत उनका नाम दर्ज किया, बकिया रावियों को उन्होंने हज़्फ़ कर दिया ताकि एक जल्दी ये किताब बन जाए और उठाना पढ़ना आसान हो, इस्तफादा आसान हो। और मुतासिफाने काबिल अफसोस है कि वो जो तोलानी उन्होंने तफसीर अय्याशी लिखी थी जिनमें तमाम कामिलन सनदें मौजूद थी वो हम तक नहीं पहुँची, ज़माने की नज़र हो गई, वो किताब खानों में नहीं मौजूद, असलन उसका कोई नुस्खा भी हम तक नहीं पहुँचा। लेकिन वो जो मुख्तसर थी वो हम तक पहुँच गई। अब मुख्तसर पहुँची तो उसकी सनदें पीछे से नहीं है सिवाय आखिरी दो एक रावी के और इमाम मासूम के तस्करे के, लेकिन उलमा के दरमियान इसके बावजूद उसकी शोहरत हो गई क्योंकि वो आइमे अहले बैत अलैहिस्सलाम से पहुँची थी, खुद नामवर और मारूफ शख्सियत थी और उस दौर में उलमा बहुत एहतियात किया करते थे हदीस लेने में, बहुत ज़्यादा एहतियात, यहाँ तक कि अगर कोई बड़ी शख्सियत ज़ईफ़ रावियों से रवायत नकल करती थी तो उस बड़ी शख्सियत से फिर वो हदीसें लेने को मना करार दे देते थे हत्ता कि कुम से बाज़ बड़ी शख्सियात को निकाल दिया गया कि ये ज़ईफ़ रावियों से रवायत नकल करते, इतने हमारे उलमा और मुहद्दिसीन उस दौर में मुहतात थे। तो इस बुनियाद पर बाज़ ने तफसीर अय्याशी के हदीस को कबूल किया। अब आए देखें तफसीर अय्याशी में दूसरा कौल इस बारे में क्या है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तफसीर अय्याशी में है अल अनफाल वल बरात वाहिदतुन, सूरह अनफाल और सूरह बरात एक सूरा है और ये वो वजह है कि इसके अव्वल में ना पढ़ने में और ना लिखने में बिस्मिल्लाह आती है, बिस्मिल्लाह को तर्क किया गया है और यही वो कौल है कि आज के उलमाए मुहक्किकीन इसको इख्तियार करते हैं। आयतुल्लाह अब्बासी हादी खुरासानी हाफिज़हुल्लाह ताला अलामा हसन ज़ादा अमली रहमतुल्लाह अलैह के अज़ीम शागिरदान में से और तफसीर के बड़े असातीज़ में दरस तफसीर में के बड़े असातीज़ में शुमार होते हैं जो तफसीर का दर्स देते हैं, वो अपने दर्स में ये बात बयान फरमाते हैं और तकरार से अपने दीगर दुरूस में भी उन्होंने ये बात ज़िक्र की है कि ये इश्तबा है और ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि ये कहा जाए कि सूरह तौबा या सूरह बरात के आगाज़ में इसलिए बिस्मिल्लाह नहीं है चूँकि बिस्मिल्लाह अमान और रहमत है और इसका आगाज़ बरात और दुश्मनी से हो रहा है। कहते हैं ये बात दुरुस्त नहीं है जो फैलाई गई है। सही बात यह है कि सूरह अनफाल जो इससे पहले है सूरह है और सूरह तौबा ये दोनों एक ही सूरह है, अलग अलग सूरह नहीं है। चूँकि अलग अलग सूरह नहीं है इसलिए इसके इसमें बिस्मिल्लाह आगाज़ में नहीं आई, ना पढ़ने में और ना लिखने में, और ये सबसे बेहतरीन सूरह बेहतरीन सूरत भी है। बाज़ ने दोनों कौलों को जम किया है और उसमें जम करने को जम करके एक नतीजा लेने की तरफ बहरहाल आए हैं। ये तो हमारे पास एक बयान हो गया, इसके अलावा भी हमारे पास चंद अहादीस हैं मकतबे अहले बैत अलैहिस्सलाम की कुतुब में जिससे साबित होता है कि सूरह अनफाल और सूरह तौबा एक ही सूरह है। ये कई से ऐसी सूरतें जिनके बारे में ये इख्तलाफ है, इसीलिए आपने नमाज वाजिब नमाज के अहकाम में है कि पहली दो रक्तों में अलहम्द के बाद मुकम्मल एक सूरह पढ़ना वाजिब है। लेकिन आप देखते हैं कि बाज़ ऐसी सूरतें जिनके बारे में तौजील मसाइल में लिखा है कि अगर आपने ये सूरह पढ़ी तो आपको दूसरी सूरह भी पढ़नी है क्योंकि वो अलग सूरह के नाम से मारूफ है या नहीं, इस हवाले से इख्तलाफ पाया जाता है। जैसे कि सूरह قریش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تنہا جو ہے سورہ قریش نہیں پڑھی جائے گی، اور سورہ مسد بھی تبت یدا ابی لہبیوں کے بارے میں بھی پیرا الدقیق بھی ذہن میں موجود نہیں ہے. اس طرح چار صورتوں کے بارے میں ہے کہ یہ دونوں ایک سورہ کے عنوان سے ذکر کی گئی ہیں، یہ اختلاف موجود ہے. تو ہمارے پاس ایک قول ہو گیا تفسیر عیاشی. دوسرا قول ہے کہ جو فضائل ثواب الاعمال میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی معروف کتاب ہے اس میں وارد ہوا ہے، تو اس میں سورہ انفال اور سورہ برات کو ایک ساتھ تذکرہ کرتے ہوئے ذکر ہوا ہے. یہ دوسری دلیل ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ یہ سورہ ممکن ہے کہ ایک ہی ہو، جیسا کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، من قرأ سورۃ الانفال وسورۃ البراءۃ فکل شہر. اگرچہ دونوں سورہ کا تذکرہ ہے لیکن پے در پہ اس کو ذکر کیا، تو ایک احتمال فقط دیا جا سکتا ہے، بہت واضح الفاظ میں نہیں ہے. تو فرماتے ہیں سورۃ الانفال و سورۃ برات جو ہر مہینے میں ایک دفعہ پڑھے گا، لم یدخلہ نفاق ابدا، نفاق اس کے وجود میں کبھی داخل نہیں ہوگا. وکان من شیعت امیر المؤمنین علیہ السلام، اور وہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعوں میں داخل ہوگا. یہ ہمارے پاس سورہ کے نام کے حوالے سے تھا، اور ہم نے جس قول کو ترجیح دی تحقیقات کے نتیجے میں وہ یہ قول تھا کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ ایک ہی ہے، اس وجہ سے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے. یہ قول ترجیحاً ہمارے سامنے آتا ہے. چند فضائل اس سورہ کے دیکھ لیں اور اس کے اوپر ہم اختتام بھی کرتے ہیں اپنے درس کا. ایک تو آپ نے فضیلت ثواب الاعمال میں ملاحظہ کی، دوسری تفسیر عیاشی میں ہی مزید وارد ہوا ہے کہ مزید اس کا کچھ حصہ سورہ انفال کے حوالے سے وارد ہوا ہے کہ جو شخص بھی روزے ہر مہینے میں ایک مرتبہ، یعنی اگر وہ اس سورہ کو پڑھے گا تو وہ شخص نفاق سے بھی محفوظ رہے گا اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شیعوں میں شامل ہوگا. وَيَأْكُلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ مَوَائِدِ الْجَنَّةِ مَعَهُمْ، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام وہ کھائے گا روز قیامت جو پھل اور نعمات ہیں، یہ آئمہ علیہ السلام کے ساتھ، یا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، یا شیعان علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. حتی یفرغ الناس من الحساب، یہاں تک کہ لوگ حساب سے فارغ ہو جائے، یعنی بڑے سکون میں وہ رہے گا، سب کا حساب کتاب چل رہا ہے تو وہ بڑا اذیت کا وقت ہوگا. لیکن یہ جو سورہ انفال اور سورہ توبہ پڑھنے والا ہے یہ آرام سے نعمات الہیہ سے بہرہ مند ہو رہا ہوگا. تو سورہ انفال ہر مہینے پڑھنے کی تاکید ہمارے ہاں کتب روائی میں وارد ہوئی ہے، جیسا کہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا. ایک روایت اہل سنت کتب میں بھی اس حوالے سے وارد ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبی بن قعب نقل کرتے ہیں کہ جو انفال اور برات کو وہ قرات کرے گا تو میں اس کا شفیع ہوں گا، اور روز قیامت میں اس بات پہ شاہد اس کا ہوں گا کہ اس کے دل میں نفاق نہیں پایا جاتا، منافق نہیں ہے، اور اس کو ہر منافق کے اور منافقہ کے، کہ دنیا میں جتنے بھی منافق اور منافقہ ہیں ان کے 10 گنا نیکیاں اضافہ کر کے اسے اجر عطا کیا جائے گا، اور 10 برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی، اور 10 درجات اس کے بلند کیے جائیں گے، اور عرش اور حملات عرش یعنی فرشتگان عرش جو ہیں وہ دنیا میں جب تک زندہ ہے اس کے اوپر صلوات بھیجتے رہیں گے. یہ ہمارے پاس مجموع البیان میں، یعنی تبرسی مرحوم تبرسی نے اس کو نقل کیا ہے. یہ ہمارے پاس روایت آ گئی، فضیلت اس کی آ گئی. آخری اس میں کلام، اس کے اوپر ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں اسے مطالعہ مزید کریں گے اور برات کے معنی کو بھی دیکھیں گے. اس کا کلی موضوع کیا ہے، یعنی اس میں اگر ہم محور، بعض ہوتے ہیں نا کہ اساسی موضوع جس کے گرد پوری گفتگو چل رہی ہے، تو سورہ برات میں وہ اساسی نقطہ کیا ہے جس کے اوپر ساری کی ساری گفتگو چل رہی ہے. حقیقتاً اس پہلو سے اگر ہم جائزہ لیں تو اس میں پہلا نقطہ ہمیں جاننا چاہیے، قرآن کریم کی جو ہدایت ہے وہ اگرچہ ہر فرد کے لیے اور معاشرے کے لیے، لیکن ترتیب ہم نے مد نظر رکھی. قرآن کریم نے معاشرے کے لیے ہدایت نازل فرمائی اور معاشرے سے پھر ہر فرد کو پہنچے گی, معاشرے سے پھر ہر فرد کو. مثلا آسمان ہے, آسمان سے اللہ نے بارش کو برسایا لیکن ہر فرد تک قطرہ پہنچ رہا ہے. لہذا معاشروں کے لیے, معاشرے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک فرد کی ہدایت فرمائی ہے. اس طرح نہیں ہے کہ ایک فرد کی ہدایت سے معاشرہ ٹھیک ہو. چند افراد تو ہر معاشرے میں سالم ہوتے ہی ہیں, بلکہ معاشرے کی اصلاح سے تمام کے تمام افراد ٹھیک ہوں گے, اس یہ غور و فکر کرنے کے قابل ہے. لہذا سورہ برات میں بھی مسلمانوں کے سماجی اور اجتماعی تقسیم گروہ تقسیمی کی طرف اشارہ ہے, یعنی پورے معاشرے کو سورہ توبہ نے آ کے تقسیم کر دیا ہے. اس وقت کا جو حکومت تھی, اسلامی حکومت تھی اور اسلامی معاشرہ تھا, تین گروہوں میں قرآن نے تقسیم کر دیا سورہ توبہ نے. اب ایک ایک فرد کی بات نہیں کر رہا, ان گروہوں کے اعتبار سے معاشرہ پہچانا جائے گا. یعنی تا قیامت آنے والا انسان جس ریاست میں زندگی بسر کر رہا ہے وہ اب ان تین گروہوں میں معاشرے کو تقسیم کر سکتا ہے. پہلا گروہ ہے گروہ مومنین, اس لیے مومنین کے اوصاف کو اس سورہ میں ذکر کیا گیا. دوسرا گروہ ہے مشرکین, مشرکین سے آغاز ہے, مشرکین پہ برات ہے. یہ تقریباً 30 کے قریب آیات بنتی ہیں, 29 ہیں یا اس کے قریب آیات ہیں. مشرکین کو خطاب ہے اور ان سے سخت قسم کا خطاب قرآن نے فرمایا, اور 129 آیات میں سے 29 آپ دیکھ لیں کہ مشرکین کے بارے میں. تقریباً ممکن ہے اونچ نیچ بھی ہو, لیکن ایک تخمینے کے مطابق اتنی ہے. اس کے بعد 100 کے قریب آیات یا 100 آیات مومنین و منافقین کے بارے میں. اس لیے قرآن اس سورہ کا اصل مخاطب کون ہے؟ مومنین کو بیدار کرنا, مومنین کو ہوشیار کرنا. کن سے؟ مشرکین سے بھی اور منافقین سے بھی. اور کب یہ سورہ نازل ہو رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت رحلت یہ سورہ نازل ہو رہی ہے, تاکہ یہ پہچان لی جائے کہ یہ سفر وہ باقی رہنا ہے اور یہ مرحلہ باقی رہے گا اور اسی طرح سے مبارزہ ایجاد ہوتے رہنا ہے جیسا کہ سورہ توبہ کے اندر اس کا تذکرہ وارد ہوا ہے. ہم تیزی سے نکات کو دیکھ لیتے ہیں, نکات کی تفصیلات اگلے درس میں مطالعہ کریں گے. البتہ یہ نکات رہبر معظم کی جو درس تفسیر ہے سورہ برات, اس سے میں آپ کو ترجمہ کر کے بیان کر رہا ہوں, تفسیر سورہ برات سے صفحہ نمبر 99 سے, کہ اس کے موضوعات کیا ہیں. مسلمانوں کے کفار و مشرکین سے روابط, یہ پہلا نقطہ. دوسرا نقطہ, جہاد, مسلمان کفار اور مشرکین سے کیسے جہاد اور قتال کریں. تیسرا نقطہ, اہل کتاب کے ساتھ کیسے جنگ اور قتال کیا جائے. چوتھا نقطہ, مسلمان منافقین کو پہچاننے کے بعد ان سے کیسے برخوردار کریں, کیسے ان سے سلوک کریں, کیا رویہ ان سے اختیار کریں. چوتھا نقطہ. پانچواں نقطہ, مومنین کو ابھارا گیا ہے کہ وہ قتال کریں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دشمن ہیں اور جو جہاد میں پیچھے رہ جانے والے ہیں, اور جو جہاد میں پیچھے رہ جانے ان سے سخت ٹکراؤ کریں. بس ایک گروہ سے جنگ کریں اور ایک گروہ سے سخت ٹکراؤ کریں. جن سے جنگ کرنی ہے وہ مشرکین ہیں, اور جن سے شدید ٹکراؤ برتنا ہے, جو جہاد نہیں لڑنا چاہتے اور جان بوجھ کے بہانے گھر کر کے پیچھے رہ گئے, وہ بہانے ابھی آئیں گے کہ بہانے کر کر کے وہ نہیں گئے غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو یہ جو جنگ میں نہیں بہانے کر کر کے گئے, ان سے مسلمان کیسے برخورد کریں, کیسے ان سے دوچار ہوں, رویہ اختیار کریں. چھٹا نقطہ, ولایت, کفار کی ولایت اور عدم ولایت کے اعتبار سے اہم نکات. چھٹا نقطہ, زکوٰۃ کا حکم. پھر ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو سورہ کی اس سورہ کی آیات ہیں, یہ در حقیقت کفار اور منافقین کے ساتھ جہاد کے طور پر ہیں. ان دو حصوں میں ٹوٹل تقسیم ہو جاتی ہے یہ سورہ. ایک کفار اور مشرکین, ان سے رویہ اختیار کرنے کا حکم, اور ایک منافقین سے رویہ اختیار کرنے کا حکم. یہ کلی چند موضوعات تھے, ان کے ضمن میں تھوڑی سی اور تفصیل ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم داخل ہو جائیں گے اس سورہ کے تفسیر میں رہبر معظم نے چار گروہ اپنے اس تفسیر میں ذکر کیے ہیں کہ اس سورہ کے اندر چار گروہوں کا تذکرہ ہے. البتہ وہ اس سمٹ کے تین ہی بن جاتے ہیں, مشرقین کو اور اہل کتاب کو جدا کیا گیا ہے, لیکن چار گروہ رہبر معظم نے ذکر کیے. اسے اگلے درس میں مطالعہ کریں گے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.